دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبك نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف کان عبد الوحی الی صلی اللہ علیہ وسلم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی من بعد وبی قال ابن حمیدی وقال ابن سفیان قال یحیی بن سعید الانصاری وقال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی عن نصر علی قبض بن وقاص الحسی یقول سمعت ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ منبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى من کان ہجرتہ الی دنیا یصیبها او ایمازیم فی فضیلت الاما حاضر دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے. امام بخاری کا نام محمد ہے اور ابو عبداللہ ان کا لقب ہے، کنیت ابو عبداللہ اور امیر المومنین فی الحدیث لقب ہے، اور نسب یہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری. بردزبہ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسان، لیکن حضرت مولانا سید بدر علی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے میں جو بانی ہے دو سال یہاں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لفظ برداز بہ ہے. کہتے ہیں میرے ایک ترکی عالم سے بخارا میں تو کتابت ہوئی، ان کے برداز بہ ہے. برداز بہ کا معنی ترکی زبان میں سیکل گر ماہر، یعنی کسی فن کے ماہر کو کہتے ہیں. یہ جو برداز بہ تھے یہ مجوسی تھا، یہ پورا خاندان پہلے مجوسی تھا، آگ کو پوجنے والے، دو خداؤں کو پوجنے والے، ایک خیر کا خدا جس کو یزدان کہتے ہیں اور ایک شر کا خدا جس کو آہرمن کہتے ہیں. لوگ مجوسی تھے. سب سے پہلے مغیرہ مسلمان ہوئے. یمان بن اخلص الجوفی یہ بخارا کے گورنر تھے، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. لہذا جب کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا تھا تو اپنے آپ کو اس قبیلے کی طرف منسوب کر دے، اس لیے امام بخاری کا جوفی کہتے ہیں. حالانکہ جوفی عرب قبیلہ، یہ تو ترکی النسل ہے، لیکن امام بخاری کے نسب کے ساتھ جوفی لگا ہوا، جس سے پتہ چلتا ہے شاید عربی ہیں. عربی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے مغیرہ نے، اس لیے لوگ جوفی کہلاتے ہیں. اصل بخاری ہے، ترکی النسل ہے. امام بخاری کے دادا ابراہیم اور پردادا مغیرہ کے حالات کا اتنا علم نہیں، لیکن ان کے والد اسماعیل بہت بڑے عالم تھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت عظیم الشان محدثین میں سے اور فقہا میں سے، ان کے ساتھ ایک بڑا وقت انہوں نے گزارا ہے، کیونکہ وہ مرو کے تھے، مرو بھی ترکستان اور یہ بھی وہیں قریب رہنے والے. اور اسی طریقے پر یہ امام عبداللہ مبارک کے بھی شاگرد تھے، امام وقی کے بھی شاگرد تھے، اور بڑے بڑے محدثین کے شاگرد ہیں. اسماعیل جو ہے وہ تاجر بھی تھے، بہت بڑی تجارت تھی، اور تجارت میں اتنا مال حلال تھا ان کا کہ جب وہ وفات پانے لگے، ابو حفص بڑے فقی ہیں، کہتے میں وفات کے قریب گیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرے لاکھوں دراہم ایک درہم بھی شبے کا نہیں. آپ اس وقت مجھے اپنے آپ کو چھوٹا اپنے آپ کو میں نے محسوس کیا کہ اتنی احتیاط سے تجارت، لیکن اللہ نے بڑی برکت دی تھی احتیاط. اس کے بعد امام بخاری 13 شوال سے سن 194 ہجری، 194 ہجری یہ سمجھے دوسری ہجری ختم ہو رہی تھی، تیسری شروع ہونے والی. یاد رکھو جو سن ہوتا ہے، جو صدی ہوتی صدی، اب یہ 194 دوسری صدی کے اختتام ہے، کل 194 ہجری. اور اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ جب کوئی صدی ختم ہو رہی ہوتی ہے یا شروع ہو رہی ہوتی ہے تو بڑی نابغہ روزگار قسم کی شخصیات دنیا میں بھیجتے ہیں، وہ مجدد بن جاتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. آپ جب دیکھو گے آپ اسی طرح دیکھو گے, ہر زمانے میں وہ صدی ہجری کے آخر میں یا شروع میں ایسے لوگ آتے ہیں, اور ہزار سال کے بعد بھی ایسے آتے ہیں. ان کو مجدد عرب ثانی کہتے ہیں. اب مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک ہزار سال کے بعد اگلے ہزار سال کے شروع میں آئے مجدد ثانی, جنہوں نے دین اکبری کا مقابلہ کیا اور دین اکبری کو تبدیل کیا. اور یہ جو سو سال کے بعد ہے یہ مجدد میاں ہوتا ہے, سو سال کا مجدد. اور یہ ایک آدمی نہیں ہوتا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کام, جیسے امام بخاری نے حدیث پر کام کیا کہ امام بخاری اس میں مجدد ہے, اس کا بن جاتا ہے. 194 ہجری, 13 شوال 194 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی امام بخاری. اب بچپن میں نابینا ہو گئے بیماری کی وجہ سے. ان کے بڑے بھائی احمد ہیں, یہ چھوٹے بھائی محمد ہیں. نابینا ہوئے تو ان کی والدہ, ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, ان کی نظر چلی گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی. 3 سال تک ان کی ماں دعا مانگ رہی کل کل ایسی استقامت کے ساتھ. 3 سال کے بعد ابراہیم السلام خواب میں آئے اور کہا کہ کیا مانگتی ہے بیٹے, بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ اپنے بیٹے کی آنکھیں مانگ. اللہ نے دے دی, صبح اٹھے تو آنکھیں بالکل ٹھیک. اس لیے امام بخاری کو بخاری دو چیزوں نے بنایا ہے, ایک ان کے والد کے مال نے جو طیب اور پاکیزہ مال تھی, اور ایک والدہ کی دعا نے, دو چیزوں نے بنایا. بعد میں پھر ان کی اپنی محنت جو کچھ. خیر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شروع ہی سے حدیث کے ساتھ بڑی مناسبت تھی. 11 سال کی عمر میں امام داخلی جو بخارا کے بڑے محدث, ان کی مجلس میں 11 سال کی عمر میں بستہ لٹکایا ہوتا اور قلم دوات ہوتی اور حدیث کے تھیلا سا ہوتا, وہ جاتے چھوٹے سے بچے جا رہے, اور جبکہ امام داخلی کی خدمت میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے. وہاں جا کر 11 سال کی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد تھی امام بخاری, سند اور متن کے ساتھ 70,000. اللہ نے ان کو ایسا بنایا, بالکل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ کہ ایسا شخص چھوٹی عمر میں 70,000 حدیثیں یاد. امام وقی کی ساری کتابیں ان کو یاد تھیں, عبداللہ مبارک کی ساری حدیث ان کو یاد تھی چھوٹی عمر میں. بلکہ ایک عالم, ایک بڑے عالم کہیں سے آئے تھے, جس وقت مہمان ٹھہرے تھے, اس میزبان نے کہا, وہ دکان پر بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں سے ایک بچہ گزرے گا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہو. کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب آئے تو کہا کہ یہ بچہ ہے, تو ان کو بلایا کہ تجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا نہ صرف حدیثیں یاد ہیں بلکہ ہر راوی کی پیدائش کا سن, وفات کا سن, جائے پیدائش اور اس کے حالات, یہ بھی مجھے یاد ہے سارے, یہ مجھے یاد ہے. اس نے کہتے فن حدیث ایک ایسا فن ہے جس نے 5 لاکھ سے زائد کی انسانوں کے حالات زندگی جو مسمت کر دیے اور وہ جو نا ضبط کرائے ہیں. 5 لاکھ سے زائد انسان جن کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ تھے, کہاں پیدا ہوئے, کیسے لوگ. امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے, ایک بار سبق پڑھا رہے تھے تو امام بخاری نے کہا, انہوں نے اثر بیان کی, ابو زبیر عن ابراہیم, تو نے کہا کہ سلند غلطی ہے. کھڑے ہو گئے چھوٹے سے تھے وہ, بڑے بڑے لوگ بیٹھے. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بچے, تجھے کیا پتہ, بیٹھ جاؤ. پھر وہ بڑھ کہا کہ نہیں غلطی ہے سند. امام داخلی جو ہے وہ گھر میں گئے, 2 نسخے ہوتے تھے اصل میں, کیونکہ ہاتھ سے لکھتے تھے. ایک نسخہ محدث کا اصل نسخہ ہوتا تھا جو گھر میں رکھتے تھے, وہ ایسے عام نہیں کرتے تھے, تاکہ اس میں کوئی تغیر تبدل باعث رکھا ہے تو ہاتھ سے ہوتا تھا تو وہ کوئی تبدیل کر دے, کوئی اور چیز لکھ دے, آج کل کی طرح چھاپا تو نہیں ہوتا تھا. اس کو تدسیس کہتے, تدسیس, اور یہ بہت بزرگوں کی کتابوں میں کی گئی ہے, اہل باطل نے بہت کی ہے, آج بھی بہت سی ہماری کتابوں میں تصدیق کی گئی کہ اس کے اندر جس یا دوسرے کا معنی ہوتا ہے گھسانا, یعنی کوئی بات اس کے اندر گھسا دی اور پھر وہ اس کو پرنٹ کرا دی. بلکہ زمانے میں بھی ہوا ہے, بعض کتابیں مصنف شہبہ چھپی, ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ نے فرمایا کہ اس میں فلاں فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ تصدیق کی گئی, پھر جا کر اس کا اصل نسخہ جو ہے نا پیر جھنڈوں سے پیر پگاڑا کا جو دادا کا کتب خانہ تھا اس سے اصل نسخہ لایا گیا تو واقعی اس میں وہ لفظ نہیں تھا جو لفظ بعد میں ایڈ کیا گیا اس میں. تو اس زمانے میں تو آسان تھی تصحیح کیونکہ ہاتھ سے لکھتے تھے. تو وہ اندر گئے اور اصل نسخے سے اپنے سے نسخے کا وہ کیا تو واقعی وہاں پر اور نام تھا. تو باہر آ کر امام بخاری پوچھا کہ کیا نام ہے؟ ان کے زبیر ابن ابی نام ہے. زبیر بن ابو زبیر نہیں ہے. ابو زبیر تو ابراہیم کا شاگرد ہی نہیں ہے. یہ زبیر بن ابی ہے جو ابراہیم کا شاگرد ہے. تو حیران ہو گیا کہ عجیب ہے, مجھے اتنی معلومات ہے کہ کون کس کا شاگرد ہے کون کس کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت محاورہ بھی بڑا عجیب دیا تھا. ان کے بارے میں دو واقعات حافظے کے بارے میں آتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب سبق پڑھنے جاتے تھے تو قلم دواس کاغذ نہیں لے جاتے تھے, سب لکھتے تھے لکھتے نہیں تھے. تو ساتھیوں نے کہا تو وقت ضائع کرتا ہے. کہتے 16 دن تقریباً ہو چکے تھے اور 15,000 حدیثیں استاد بیان کر چکا تھا 16 دن. تو نے کہا امام بخاری نے کہا یار تم روز مجھے تنگ کرتے, تم اپنی کتابیں کاپیاں لاؤ میں حدیثیں سناتا ہوں. تو حدیث بیان کرنی شروع کی تو ساتھی حیران ہو گئے کہ 16 دن کے اندر 15,000 حدیثیں بیان کی اور لوگ ان طالب علموں نے ساتھیوں نے اپنے نسخوں کی تصحیح امام بخاری سے کی. یار یہاں ہم یہ لفظ غلط لکھ دیتے جو آپ نے بتایا. اور دوسرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تھے, بغداد گئے تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم جو ان کا امتحان لیتے ہیں تو 100 آدمی تیار کیے, ہر آدمی کو 100 حدیثیں یاد کرائیں اور ہر ایک کی سند خلط ملت کر دی, اس کی سند وہاں لگا دی, اس کی یہاں لگا دی, اس کی یہاں کو نام غلط کر دی. یہ جب وہاں پر جا کے انہوں نے ایک کھڑا ہوا یہ حدیث ہے تو امام بخاری لا ادری لا ادری لا مجھے نہیں معلوم, اور مجمع بہت تھا اس بغداد. پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر اب بغداد تھا اس زمانے. اتنی آبادی دنیا میں کسی شہر کی نہیں, اتنے لوگ تھے. عوام کہنے لگے لا ادری کا کس کو دیا پتہ ہی نہیں, کہتے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا, آپ کیا امتحان لے رہے ہو. لیکن محققین جانتے تھے کہ امام بخاری جو لا ادری کہہ رہا ہے وہ کسی وجہ سے کہہ رہا ہے. جب سند ہی غلط ہو اور آگے حدیث غلط ہو تو لا ادری کہہ کے مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں یا مجھے پتا نہیں اس کا. تو امام بخاری سے جب 100 ہو گئے تو پہلے آدمی کھڑا کیا اور یہ کہا کہ تو نے یوں سند بیان کی, اصل یوں سند ہے, تو نے یوں حدیث بیان کی, اصل میں یوں حدیث ہے. تو ابن حضرت کلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح حدیثیں تو بیان کی, چلو انہیں پہلے سے یاد ہوں گی, لیکن جس نے غلط حدیث اور سند بیان کی اس کو بھی بیان کیا کہ تو نے یوں بیان کیا. ایک دفعہ سن کر 10 آدمی جو 100 حدیثیں تو کتنے ہو گئے 1,000 آدمی. تو غلط اس لیے بیان کی, تو نے ایسے کیا تھا کہ یہ اصل یوں ایسا کہ اصل یوں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو امام بخاری نے سفر کیا ہے بخارا سے, اپنی والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ حج کا سفر کیا ہے. حج کے لیے تشریف لے گئے, جب حج کر لیا تو والدہ اور بھائی سے کہا کہ میں یہیں پر کچھ پڑھوں گا, کیونکہ یہاں تو پڑھ چکے تھے بخارا سمرقند کے سارے محدثین سے حدیثیں لے لی. تو 6 سال تک وہاں رہے, ان میں حجاز مقدس کے محدثین سے بھی پڑھا, پھر اسی طریقے پر کوفہ بصرہ نیشاپور جہاں جہاں تمام جگہ پر گئے. 18 سال کی عمر میں امام بخاری بڑے عالم بن چکے تھے اور انہوں نے محمد یوسف ایک وہاں ایک آدمی تھا, اس کی ڈیوڑی تھی, اس کی بہت بڑی کوٹھی تھی یعنی حویلی, اس کی ڈیوڑی بہت بڑی تھی جس میں 100 بندے بیٹھ سکتے تھے. وہاں پر امام بخاری نے اپنا سبق 18 سال کی عمر میں شروع کر دیا. لیکن اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ بس پوری دنیا سے لوگ ان کے پیچھے آنے لگے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے افطار کیے, پہلے تو سفر کیا حدیثیں سیکھنے کے لیے. یعنی امام بخاری کے 1,080 استاد ہیں, 1,080 استاد. آج بخاری شریف سامنے رکھ کر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ استاد کی ضرورت نہیں, یہ بخاری سے لے لو. سوچنے کی بات یہ کہ خود امام بخاری کے 1,080 استاد ہیں, وہ تو بغیر استاد ایک دو بھی نہیں ہیں. 1,080 استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا حدیث لی امام بخاری, اور ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں. امام عام بن حنبل بھی امام بخاری کے استاد ہیں, علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں, اسحاق بن راہوی امام بخاری کے استاد ہیں, بڑے بڑے لوگ استاد ہیں جن سے امام بخاری نے حدیث, 1,080 استاد ہیں. اب حدیثیں پڑھانی شروع کی اور یہ بخاری شریف مرتب کرنا شروع کی. یہ امام بخاری نے 16 سال میں یہ کتاب لکھی، 16 سال، 16 سال میں یہ کتاب لکھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ساتھ ساتھ اس بخاری شریف مرتب کرنے شروع کر دی، اس کی آگے وجہ آئے گی امام بخاری نے کام کیوں شروع کیا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ جہاں بھی جاتے ایک مسند بچ جاتی، آپ جو ہے وہ بصرہ گئے اور بصرہ جانے کے بعد اعلان ہوا کہ بخاری آیا ہوا ہے، سب لوگ جمع ہو گئے کہ امام بخاری آج میں وہ حدیثیں تمہیں سناؤں گا جو تمہارے شہر کی محدثین کی ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ امام بخاری نے وہ حدیثیں سنائی جو بصرہ کے محدثین کی تھی، اور ان بصرہ والوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے محدثین کی یہی حدیثیں ہیں، کیونکہ امام بخاری نے جس زمانے میں پڑھا تھا اور لیا تھا، بعد والے وہ چیز نہیں لے سکے امام بخاری نے وہاں پر۔ خیر یہ معاملات ماشاءاللہ چلتے رہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بڑا ہی یعنی ایسا دور کہ پورا عالم بخاری پر ٹوٹے، جہاں جاتے تھے ہزاروں تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ امام بخاری آخر میں نیشاپور گئے، نیشاپور وہ جگہ ہے جہاں کے امام مسلم ہیں، امام مسلم جو ہے یہ نیشاپور کے ہیں، نیشاپور کا جنگل بڑا مشہور تھا، نیشاپور کا، یہ بھی عراق اور افغانستان ان کے قریب ایک جگہ کا نام نیشاپور، وہاں پر گئے۔ وہاں پر اس زمانے میں محمد بن یحییٰ زوہری وہاں کے بہت بڑے امام تھے، اور یہ امام بخاری نے اس زمانے میں بھی وہ گئے تھے جس زمانے میں وہ پڑھاتے تھے اور یہ طالب علم تھے، لیکن اب جب گئے تو یہ بڑے محدث تھے، اگرچہ عمر ان کی کم تھی امام بخاری کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم بہت وافر تھا۔ جب 11 سال میں 70,000 حدیثیں یاد ہیں تو آپ 18 سال میں اور ابھی بعد کی عمروں میں کیا ہوگا بھائی، آپ خود سوچ سکتے ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے، محمد یحییٰ زوہری نے اپنے شاگردوں سے کہا، ماحول کے بعد ان کا ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، وہ مدرسہ بھرا رہتا تھا، انہوں نے کہا دیکھو بخارا سے ایک بڑا محدث آیا ہے، تم اس سے استفادہ کرو۔ اب جب با استفادہ کرنے گئے تو انہوں نے ایسا کھینچا طالب علموں کو کہ یہاں 3-4 طالب علم رہ گئے، ان جانے والوں میں امام مسلم بھی ہے، یہ امام مسلم جو ہے یہ محمد بن یحییٰ زوہری کے شاگرد ہیں نیشاپور کے، اور ایک احمد بن مسلمہ ہے یہ بھی نیشاپور کے ہیں، یہ بھی بڑے محدث ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ اب دیکھا کہ بالکل منڈی ڈنڈی ہو گئی ہے ہی نہیں، یعنی زوہری کے پاس 2-4 طالب علم سارے وہیں بیٹھے، اور ادھر ادھر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں دوسری شہروں سے اور جو طالب علم آئے ہوئے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں، خود ان کے بھی چلے گئے اور باہر سے بھی آ رہے ہیں۔ خیر چلتا رہا، محمد بن یحییٰ زوہری نے بھی ملاقات نہیں کی تھی امام بخاری سے، کیونکہ بڑے آدمی تھے، انہوں نے ایک دن کہا بھی ہم امام بخاری کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، حضرت سب میرے ساتھ چلو، وہ پورا شہر امڑا ہے ابھی، آج دو بڑے محدثین کی ملاقات ہوگی۔ کہتے اتنے لوگ کی چھتوں کے اوپر، سڑک کے اوپر، درختوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے، اور ایک بڑی جگہ بنائی گئی جہاں پر دونوں کی ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ لیکن محمد بن یحییٰ زوہری نے اپنے لوگوں کی یہ سخت تاکید تھی کہ تم نے کچھ سوال نہیں کرے گا وہاں، اس لیے کہ کوئی الٹا سیدھا سوال اس زمانے میں اہل بدعت کا بڑا زور تھا، اہل بدعت یعنی رافضیت بھی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی، اور ناصبیت بھی اپنے عروج پر تھی، اور اس طریقے پر معتزلہ بھی اپنے عروج پر تھے، مرجیہ یعنی جتنے بھی فرقے تھے یہ بڑے عروج کا زمانہ تھا، نہ اسی زمانے میں ان کے رد کرنے والے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اسی زمانے دوسری تک تیسری صدی سے سوال نہیں کرے گا۔ ہر بات ہو گئی، بڑی ملاقات ہو رہی ہے، حدیثوں پر بات ہو رہی ہے، کیسے علمی باتیں سب سن رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ما تقول لفظی بالقرآن، یہ جو منہ سے میں قرآن پڑھتا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ امام بخاری سوال کی، ما تقول لفظی بالقرآن، اس کو کہتے ہیں مسئلہ تو لفظ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم بحث ہے جو 20ویں سپارے میں آئی رد الجہمیہ، لیکن ابھی اسے ذہن میں بٹھا لو کہ مسئلہ تو لفظ کہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اور یہ جو یہ لکھا ہوا ہے مصحف میں اور میں جو بولتا ہوں میں پڑھتا ہوں، ان کا کیا حکم ہے، یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ اس لیے کہ قرآن دو ہے، ایک قرآن نفسی ہے جو اللہ کی ذات میں، وہ اس کہلاتا ہے کلام نفسی، وہ تو غیر مخلوق ہے، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک وہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں جس کو تلاوت کرتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے لفظ بالقرآن، ہم اس کو لکھتے ہیں، الحمدللہ کو لکھتے ہیں، یہ کتابت ہو رہی قرآن کی، اس کو قرآن لفظی کہتے ہیں، وہ قرآن نفسی، یہ قرآن لفظی۔ نفسی جو ذات میں ہے، اللہ کی نفس میں، وہ تو غیر مخلوق ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور اسی پر امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مارا پیٹا گیا، اور یہ وہ بالکل وہ زمانہ ہے کہ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائش سے گزر کر ابھی نکلے تھے، امام بخاری کا استاد ہے تو اسی زمانے کا آدمی ہے نا، اور بہت مارا پیٹا گیا، اور ایسے ایسے حالات پیش آئے قرآن مجید کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 بار امام بن حنبل کو اپنی زیارت کرائی، اللہ تعالیٰ کی زیارت، 100 بار زیارت کی اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے مارے کھائی، اور روزانہ 100 کوڑے مارے جاتے تھے، کہتے ایک کوڑا اگر ہاتھی کو مارا جاتا وہ برداشت کرتا جو امام بن کو رکھتے تھے، یعنی نئے نئے آدمی 10 کے بعد لائے جاتے تھے مارنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ موقف نہیں چھوڑا، ان کا قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ کا یہ مخلوق نہیں ہے، ہر چیز مخلوق ہے لیکن یہ اللہ کی صفت ہے، صفت ذات کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مخلوق نہیں، جدا نہیں، الگ چیز نہیں۔ تو یہ چونکہ نئے نیا اور پھر فطرہ ختم ہو گیا، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے فتح دی، بادشاہ جھک گئے، وہ مولوی دربار سے نکال دیے گئے، جن مولویوں نے کتنا بہت تسلی اٹھایا تھا ان کو درباروں سے نکال دیا گیا، ان کو ذلت خاری کا سامنا ہوا۔ تو ہوا یہ کہ اتنا مبالغہ ہوا کہ قرآن کے بارے میں لفظ مخلوق کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، مخلوق لفظ نہیں آنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ جو کتابت ہے میں اور آپ لکھتے ہیں، میں اور آپ لکھ رہے ہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا تمہارے عمل کو، اب میں ہی لکھ رہا ہوں الحمد للعالمین، یہ میرا فعل ہے، تو جب میرا فعل ہے وہ مخلوق ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں لکھا، میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں الحمد للعالمین تو یہ میرا فعل ہے، جب میرا فعل ہے تو یہ مخلوق ہے، لیکن وہ کلام لفظی غیر مخلوق ہے، تو کلام لفظی جو ہے یہ مخلوق ہے، اور کلام نفسی جو ہے وہ کیا ہے، وہ غیر مخلوق ہے، یہ بالکل سیدھی سادھی بات ہے سن جاتی، لیکن مبالغہ بازی اتنی ہوئی کہ یہ جو صحیفے رکھے تھے مسجدوں میں ان کو بھی کوئی مخلوق نہیں کہتا تھا کہ یہ بھی غیر مخلوق ہے، حالانکہ وہ کیسے غیر مخلوق ہوں گے، جب کتاب کا کاغذ بنایا گیا، یہ گیا چھاپے والے نے چھاپا، یہ تو ہمارے سامنے سارا کام ہو رہا ہے۔ امام بخاری پر اس نے بار بار اصرار کیا، اس آدمی نے، ہم نجائیہ زولی نہیں چاہتے تھے ایسی بات، لیکن پھر امام بخاری آ کر تنگ آ کر کہا کہ کلام اللہ ہی غیر مخلوق ہی، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، والفاظنا من افعالنا، اور ہمارے الفاظ ہمارے افعال ہیں، وافعالنا مخلوقا، اور ہمارے افعال مخلوق ہیں، اللہ خلقک وما تعملون، امام بخاری نے فیصلہ کر دیا، اور وہاں پر جو منصف مزاج علماء تھے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ کلام نفسی غیر مخلوق ہے، اور یہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ تو سب مخلوق ہے، میرے اور آپ کا بنایا ہوا ہے، لہذا امام کا فیصلہ یہ ہے، لیکن شور اٹھ گیا، میں نے بتایا کہ لفظ مخلوق قرآن کے لیے سننا گوارا نہیں تھا، سب نے کہا یہ بدعتی ہے، یہ معتزلی ہے، اور شور شرابا، اتنا شور شرابا ہوا کہ آخر امام محمد نجائیہ زہلی نے بھی کہہ دیا کہ ضروری ہے لوگوں کے دباؤ کے جی فتوا دو جی، کیوں نہیں دیتے فتوا، اب آ گئے، یہ ہوتا ہے اس وقت میں قائم رہنا آسان کام نہیں ہوتا، سب نے دباؤ ڈالا، جن میں سرکاری لوگ بھی تھے، غیر سرکاری لوگ بھی تھے، سیٹ بھی تھے، جوتی اٹھانے والے، جنہوں نے کہا جی فتوا دو جی، یہ بدتی دیکھو جو مخلوق کرتا ہے مخلوق کرتا، حالانکہ بڑا اچھا فیصلہ کیا، کلام اللہ غیر مخلوق، لیکن الفاظنا من افعالنا وافعالنا مخلوقا، لیکن نہیں، آخر اتنا شور ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سوائے 2 آدمیوں کے، امام مسلم اور احمد مسلمہ، سب چلے گئے، کیونکہ لوگ جانے نہیں دیتے تھے، کہ تم بزنسی کے بعد جا رہے ہیں، بزنسی کے بعد جا رہے ہیں، پوری وہ درسگاہ جو ہزاروں طالب علموں سے خالی، اور سخت آزمائش ہے امام بخاری پر، امام مسلم کو تو اتنی غیرت آئی، حالانکہ مولوی یحییٰ زہلی کے شاگرد تھے، ساری حدیثیں اونٹ پر لاد کر بھیج دی تاکہ میری آپ کی شاگردی ختم، میں آپ کا شاگرد نہیں بننا چاہتا، یہ اپنی روایات واپس لے لو، اتنا امام مسلم کو اتنا اپنے ان استاد پر وہ ناراضگی ہوئی کہ آپ نے یہ کیا کیا، ہمیں آپ کو فتویٰ تو نہیں دینا چاہیے تھا، آپ خاموشی اختیار کر لیتے، تو پھر آ کے وہ لیکن آپ نے جب فتویٰ دے دیا، صریح فتویٰ آ گیا، ہر آدمی ان کی بات نہ لگی، ہم کیونکہ وہ پرانے تھے، بڑے تھے، وہاں شہر کے تھے، وہاں کے رہنے والے، ان کا لوگوں میں اعتقاد تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے فتویٰ دیا ہے جی، میں نے خود سنا، میں نے آپ آنا جانا بند کر، آخر جب امام بخاری پر یہ حالات آئے تو پوری زمین ان کو تنگ معلوم ہوئی، تب بخارا والے نے دعوت دی، بخارا والوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کا یوں چونکہ بخارا کے تھے، وہ بخارا والے نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، امام بخاری بخارا چلے گئے، جب بخارا گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیسے نشاور کیے انہوں نے، اور کہتے کتنے میل باہر خیمے لگائے اور وہاں سے استقبالیہ خیموں کے ساتھ امام بخاری کیسی شان کے ساتھ لے کر آئے، یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں پڑھانی شروع کر دی، اب یہاں پر جب امام بخاری نے حدیثیں پڑھانی شروع کر دی تو بس پھر اتنا یہاں بھی شروع ہو گیا کہ گورنر جو تھا وہاں کا وہ بھی زہلی تھا، اس نے کہا امام بخاری سے کہ آپ میرے دربار میں آ کر میرے شہزادوں کو آپ بخاری شریف پڑھایا کریں اور تفسیر کبیر جو ہے تاریخ کبیر جس میں حالات ہیں راویوں کے وہ پڑھایا کریں آپ، امام بخاری کا کہ آپ پڑھایا کریں آپ، امام بخاری میں جو سب سے جس سے تکلیف امام بخاری وہ غیرت تھی، غیور بہت تھے، اتنی غیرت تھی امام بخاری میں کہ بس اس میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، ہر تکلیف وغیرہ کی لیکن اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، آخر وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اب اس میں بندی لگا دیا، اگر سرکاری طور پر حدیثیں بیان کرنے بندی، یعنی جس کو زبان بندی کرتے زمانے میں زبان بندی کرتے، اب امام بخاری بیٹھے کوئی پڑھا نہیں سکتے، پھر وہاں سے اپنے نانکے چلے گئے جو خرتنگ کے مقام پر، خرتنگ یہ سمرقند سے 20-25 میل کے فاصلے پر، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر رمضان آ گیا، اللہ سے دعا کی اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہے، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں، دعا قبول ہو گئی، کدھر سے سمرقند والے آ گئے، ان کے ہمارے ہاں چلے، ہم آپ کو جو پروٹوکول دیں گے اور آپ کے لیے مثلا کا وہ کریں گے سارا کچھ کریں گے، پہلے ان میں بھی اختلاف ہوا، ان کا نہیں جی بلائیں یا نہ بلائیں، اس میں اختلاف ہوا، خیر اتفاق ہو گیا، عید کے بعد وہ تو وہ رمضان ان نے رابطہ کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بن گیا کہ میں سمرقند چلا جاتا ہوں، جب ذہن بن گیا تو وہ لوگ آئے عید والے دن، یعنی عید کی جو رات آنی تھی اس سے پہلے آئے کہ عید نماز آپ وہاں پر ادا کریں، تو امام بخاری جب بیٹھے جناب اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے چلے تو پسینہ آنا شروع ہو گیا، پسینہ مومن کو جب پسینہ آتا ہے، حدیث شریف آتا ہے مومن اپنے پسینے میں مرتا ہے، اس لیے جب پسینہ آ جائے اگر مرنے والے کو دلیل ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تب مولانا یوسف دانش صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو کہا الحمدللہ، کیونکہ وہ گیلا ہوا ان کا ماتھا تھا پسینے سے، تو سر بتر ہو گئے اور لیٹ گئے اور بس وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، یہ 256 ہجری یعنی لیلۃ الفطر تھی، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اگلے دن عید الفطر تھی، اگلے دن زہر کے بعد امام بخاری کا جنازہ ہو، اور پھر وہی خرتنگ میں دفن کر دیے گئے، البخاری سٹی کے نام سے آج وہاں پورا شہر ہے البخاری سٹی، وہاں امام بخاری دفن ہے، اور جہاں پر وہ المرکز البخاری، یہ سمرقند اور بخارا کے درمیان ایک جگہ ہے، سمرقند بخارا کے درمیان ایک جگہ کا نام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند اوصاف بڑے عجیب تھے، ایک تو امام بخاری میں ورع بہت تھی، ورع بڑا میں نے سبحات سے بہت بچے تھے، میں نے بتایا کہ ان کے والد بھی ایسے تھے، ان کا اپنا حال بھی یہ تھا، ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ دریا کا سفر کر رہے، 1000 اشرفیاں ان کے پاس تھے، 1000 اشرفیاں، اور اس زمانے میں لکھا ہے کہ پورے سال 60 سے گزارنے کے لیے ایک آدمی کے لیے 2.5 اشرفی کافی ہوتی تھی، پورے سال 60 سے، جن میں گوشت بھی کھائے گا اور حلوے مانڈے بھی کھائے گا اور رہنا سہنا اچھا ہوگا، 1000 اشرفی، جب وہ سفر کر رہے تھے تو ایک نوسر باز ان کے پاس دوست بن گیا، خادم بن گئی، خادمی باز بہت خطرناک ہوتے، ہمارے بزرگ تھے اللہ والے، ان کے پاس جناب وہ خادم آ گیا، تو کسی نے ایک شہد کی بوتل دی، شہد کی بوتل، حضرت کو ہدیہ. تو خادم نے کہا کہ جی میں بھی استعمال کر لیا کروں. کوئی اب شہد تو بوقت ضرورت استعمال ہو, کھانسی ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہوا. دو دن کے بعد ہی حضرت نے کہا یار وہ شہد لانا. حضرت وہ تو میں سارا پی گیا, آپ نے اجازت دی تھی نا. پٹائی کی اس کی, پیک کر کے نکالا. ایک ہمارے دادا مرشد کے بعد ایک خادم آیا کہ میں باپ کی خدمت میں رہوں گا اور بہت کچھ کہا یوں ہوا, لیکن ان کی دل کی آنکھیں دیکھ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو مرغ وغیرہ مرضی بھی پکتی تھی, گوشت بھی. انہوں نے کہا کہ بھائی دال پکانی ہے مسلسل. تیسرے دن جب دال پکی تو بس وہ عرش سے نیچے اترا اور چپکے سے بستر لے کر گیا اور کہا کہ ہم نے تو سنو تھا خانقاہوں میں مرغ مسلم بھی چلتے ہیں, یہاں تو دال کے علاوہ کچھ ملتی نہیں. وہ خادم بن گیا امام بخاری کا. اور ساتھ ساتھ پتہ کر لی کہ امام کتنی بار امام بخاری سیدھے آدمی سے ہونے کا, میرے پاس 1000 چربی ہے اور میں نے بہت ملکوں کا سفر کرنا ہے, بڑا طویل سفر, لے کشتی میں سفر ہوا کرتے بڑے لمبے سفر. یہ جو حاجی لوگ ہیں یہ ہندوستان سے آپ کے دریائے ستلج میں کشتی پر بیٹھتے تھے اور حیدرآباد جا کر کشتی کوٹتے تھے, اور حیدرآباد سے اونٹوں پر کراچی جاتے تھے, کراچی سے بحری جہاز پر حج کر جاتے تھے. اور آپ کو حیران ہوں گے سن کر کہ حضرت مولانا فقی النفس حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا پہلا سفر جو حج کا ہے وہ ہمارے بہاول نگر کے دریا سے ہوا, یہاں سے گزر کر گئے تھے. پہلا سفر یہ میں نے اس سفر میں پڑھا حضرت کے آلات میں. یہ دریا سے گئے حیدرآباد, اور حیدرآباد میں کشتی رک جاتی تھی کیونکہ آگے پھر سمندر شروع ہو جاتا قریب میں, تو وہ کشتیاں سمندر میں گئے تو وہاں پر اڈلا تھا. تو وہاں سے اونٹوں کے اوپر باہر وہاں سے بحری جہاز ہوتے تھے, وہ بحری جہاز پر حج کے لیے لے جاتے تھے. خیر اس کو پتہ چل گیا. اب اس نوسر باز نے کیا ان کا کہ مجھ کو مسکین کا ہے, طالب علم ہے اور مولوی ہے, کون کیا کہ اس میں 1000 اچھا تھی. اس کو تو نہیں پتا تھا اس کا والد کتنے امیر کبیر تھے, کتنا پیسہ چھوڑ کر. تو صبح کو اٹھا, ایک دن رکسی میں سو بھی جاتے تھے, رات صبح اٹھا کر میرے پیسے گم ہو گئے, 1000 شرفی گم ہو گئی. امام بخاری سمجھ گیا کہ میرے پیسوں پر اس کی نظر ہے. امام بخاری نے چپکے سے وہ پیسے دریا میں ڈال دی. اللہ اکبر, دریا میں ڈال دی, اس نے تلاشی لی تو نکلے نہیں پیسے کسی ساتھ, لوگوں نے وہ لام ملامت کی. جب اتر گئے جہاں پر پہنچنا تھا وہ آدمی بھی اترا, آپ تیرے پاس 1000 چل میں نے خود نہیں دیکھے, وہاں گئے کہ میں دریا میں لہو دریا میں ڈال دیے, پاگل ہے تو. انہوں نے کہا دیکھ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا محافظ ہوں, آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام بخاری پر چوری کے الزام لگا ہے, کیونکہ اس سے میری جو حدیثیں ہیں تو کوئی نہیں لے گا, سب کہیں گے یار اس میں تو اختراق کا سے چوری کر کی تھی اس نے. اس لیے کہ جتنا زمانہ کسی واقعے گزر جاتا ہے تو تحقیق آسان نہیں ہوتی. ابھی آپ آج واقعہ ہو تحقیق آسان ہے, یہ مہینہ گزر جائے تو یار کون تھا کون نہیں تھا پتہ نہیں تھا کون تھا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. ایک تو یہ بڑا شباس تھی, اس کو بڑا کہتے ہیں. اور تقویٰ, تقویٰ ایک امتیازی شان تھی. آپ ماشاءاللہ حدیث کے اب طالب علم ہے, آج حدیث شروع کر رہے ہیں. تقوی کی بنیاد پر اب حدیثوں کو پڑھو, تحالت اور تقوی کی بنیاد. ہم نے واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھ رہے تھے تو اپنی لونڈی سے پانی منگوایا, لونڈی پانی لائی تو اس کا پاؤں دوات کو لگا, جب دوات کو لگا تو پورے امام بخاری کے کپڑوں پر بھی اور اس کھلی جو کاغذات کتابوں پر گرا. امام بخاری میں نے بتایا بہت سنجیدہ طبیعت انسان تھے, بہت سنجیدہ, ہنستے نہیں تھے, بس اپنا کام سے کام رکھتے, بہت سنجیدہ طبیعت. انہوں نے اس طریقے پر امام بخاری نے خشمگی نگاہوں سے دیکھا, غصے سے پھر سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا بڑا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا. وہ تو شور مچا دی گئی, ہوگا آزادی بالکل زندگی کی طرح ہے. تو ان کے جو وراق ہے عبد الرزاق ان کے وراق ہیں. وراق وہ طالب علم کہلاتا ہے جو حوالے نکالتا ہے, وراق سے ورق کوٹنے والا نہیں ہے. وراق جب طالب علموں کے کسی محدث کا وراق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو حوالے نکالتا ہے. تو وراق نے کہا کہ میں نے امام بخاری سے کہا کہ یہ موقع تو غصے کا تھا, آپ نے اتنا بڑا احسان کیا, نہ صرف معاف کیا آزاد کر دیا. انہوں نے کہا جب اس نے یہ واقعہ کیا تو میرے ایمان میں اور میرے نفس میں جنگ ہوئی. نفس نے کہا کہ اس کو سزا دو, ایمان نے کہا کہ معاف کر دو, تمہیں بھی معافی کرانی ہے. کاظم الغیظ والعافین الناس واللہ یحب المحسنین, کاظم الغیظ جو غصے کو پی لیتے ہیں، والعافی الناس اور معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو کہا کہ جب یوں ہی تو میں نے آخرت کو سامنے رکھا کہ مجھے بھی آخرت میں معافی چاہیے، اس لیے میں نے معاف کر کے اس پر احسان کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیر اندازی بڑی اچھی کرتے تھے، جو ایک بار امام بخاری نے تیر چلایا تو وہ تیر ایک پل کے اندر لگا، وہ پل لکڑی کا پل تھا، اس کا جو ستون تھا اس میں لگا، اتنا زور کا وہ تیر تھا اس نے پل کو پھاڑ دیا۔ جب پل پھٹ جاتا ہے تو وہ ہلنے لگ جاتا ہے، پل بھی کمزور ہو جاتا ہے جب پل کا وہ ستون پھٹ گیا۔ تو امام بخاری کو بہت افسوس ہوا کہ یار یہ یہاں پر تیر جو ہے اس کو لگ گیا، تیر کہیں اور مار رہے تھے لیکن وہاں جا لگا۔ تو اس نے اس پل والے کے پاس آدمی بھیجا کہ آپ ہم سے اس پل کا جرمانہ لے لیں، یعنی اس ستون کا پیسے لے لیں ہم، تاکہ آپ اس کو بدل لیں۔ انہوں نے کہا امام بخاری پر ہماری جان بھی قربان ہے، یہ پل کیا اور یہ ستون کیا؟ تو اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اسی وقت ہزار سینکڑوں درہم صدقہ بھی کیے اور ہزاروں حدیثیں سنائیں، یعنی خوشی میں پھر حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ یعنی محدثین کے عجیب ہے، کوئی خوش ہو جاتا محدث کی خوشخبری ملتی تو ہم تو مٹھائی کھاتے نا، تو لوگ اسے کہتے جی حدیثیں سناؤ حدیث، ہاں میں ہم آپ کو حدیثیں سناتے، چلو 100 حدیثیں سناتے، 200 حدیثیں سناتے۔ خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جو دے مسلسل محنت، رات بھر جاگتے تھے، دن بھر جاگتے تھے امام بخاری، ان کے جو خدمت گزار ہوتے جاتا ان کو کہتے تم سو جاؤ، اس لیے کہ تم جوان لوگ ہو، میں مجھ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرو، تم سو، انہیں سلا دیتے تھے اور آپ رات بھر دیکھتے رہتے۔ اور عبادت کا بھی عجیب اللہ نے ان کو ذوق دیا تھا، ایک دفعہ عبادت کر رہے تھے، جب نماز پڑھ لی، نفلی نماز پڑھ لی تو شاگرد سے کہا دیکھنا میری قمیض میں کچھ ہے، جب قمیض دیکھی تو اس میں بھیڑ تھی، دیمو اس نے پیٹھ پر اتنی جگہ کاٹ، پوری پیٹھ سجا دی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو پتہ نہیں کب سے کاٹ رہا ہے اور آپ نے بتایا بھی نہیں۔ کہا کہ نماز میں تو مجھے ایسا مزہ آ رہا تھا قرآن پڑھتے ہوئے، مجھے یاد بھی نہیں، مجھے محسوس بھی نہیں ہو کہ مجھے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، لیکن جب میں نے سلام پھیرا تو مجھے پتہ چلا کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ ایسا ذوق عبادت اللہ نے ان کو نصیب کیا۔ خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد وہاں دفن کر دیا، امام بخاری کی قبر سے کتنے مہینے تک خوشبو آتی رہی، مشک کی خوشبو، لوگ مٹی اٹھا کے لے جاتے، سرکاری طور پر بندی لگانی پڑی، بخارا والے آئے معافیا مانگے، سمل کرن والے آ کر معافیا مانگے، روئے دھوئے معاف کر دے، اے بخاری ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے تیری قدر لگی، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی نے دیکھا کہ پیغمبر سلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ آج ہمارا بخاری آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس خواب والے نے جب وہ وقت کا پتہ کیا تو وہی امام بخاری کی وفات کا وقت تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ 156 سال عمر پائی امام بخاری، 63 سال عمر ہے، اسے 62 سال عمر پائی ہے، اس لیے کہتے ہیں تین لفظ ہیں وہ اس میں ان کی تینوں چیز آتی ہیں، ورد فی صدقی، تو صدق کا جو لفظ ہے 194 ہجری کو بتاتا ہے، ورد فی صدقی، آشا حمید ہے اور بڑی قابل تعریف زندگی بس حمید کے جو الفاظ یہ 62 ہے، 62 بند، اور ون قضا فی نوری اور کا بات فی نوری، اور نور کی حالت میں مرا، تو نور کے جو ہے وہ 256 ہجری، یہ حروف ابجد، حروف ابجد بھی زبان ہے، اس کی زبان ہوتی ہے، ہر لفظ کے عدد ہوتے ہیں، ابجد، حبز، حسفی، کلم، صافت، یہ 1 سے لے کر 10 اور پھر 10 کے بعد 100 200 1000 اس طریقے پر ان کے، یہ بھی ایک زبان ہے، لغت کی زبان، یہ بھی ایک لغت ہے، جو عدد کی زبان جس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک لغت ہوتی ہے۔ خیر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بخاری شریف لکھی ہے، اب ہم بخاری پر آ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ امام یہ بخاری شریف کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور سلم و سنن ہی و یامی، یہ نام ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور سلم و سنن ہی و یامی، الجامع، جامع اس کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جس میں 8 قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں، جن میں سیرت، آداب، کسنوں کا بیان ہے، فقہی مسائل ہیں، سنن آداب اور اشراط، آٹھ قسم کی روایتیں جس کتاب میں ہوتی ہے اس کو جامع کہتے ہیں. صحیح معنی ضعیف حدیث سے نہیں ہے. مسند کا معنی مرفوع متصل، یعنی مرفوع حدیث یعنی رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اور متصل ہیں یعنی سند کے اعتبار سے متصل ہیں، بیچ میں کہیں منقطع نہیں. لہذا جو بھی صحابہ کے آثار یا تابعین کے اقوال یا تابعین کے آثار وغیرہ لائے امام بخاری طبعاً لائے ہیں، قصداً نہیں لائے، مخصوص صرف مسند حدیثیں. المختصر اختصار ہے، 600,000 حدیثوں میں سے امام بخاری نے گلدستہ بنایا. من امور وسلم، امور سے مراد ہے، امور سے مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات، اس کو حدیث کہتے ہیں. آپ کے قول فعل اور تقریر، تقریر یعنی آپ نے کہیں کو کام ہوتے دیکھا خاموش رہے وہ تقریر کہلاتے ہیں. سنن ہی سے مراد ہے فقہی مسائل، آپ نے جو فقہی باتیں بتائیں حلال حرام ہے وہ کہلاتے ہیں سنن. اور ایام ہی، ایام سے مراد ہے جنگیں غزوات، سنن ہی و ایام ہی وہ غزوات مراد. تو یہ اس کا اصل نام ہے بخاری شریف کا، یاد رکھو اصل نام یہ. لہٰذا یہ نام خود بتاتا ہے کہ امام بخاری اختصار لائے ہیں، ساری حدیث اس میں نہیں ہے. یہ خود پر میں مستعب تو صحیح ہے، میں نے ساری صحیح حدیثوں کے احاطہ نہیں کیا ورنہ کتاب لمبی ہو جاتی، یہ بہت مختصر کتاب ہے. اب امام بخاری نے بخاری کیوں لکھی؟ امام بخاری کے استاد اسحاق ابن راہوہ ہے، دو استادوں سے نے بہت استفادہ کیا ہے، اسحاق ابن راہوہ علی ابن مدینی، دو بڑے استاد ہیں. یہ فرماتے تھے کہ مجھے اتنا اللہ نے علم دیا تھا کہ استادوں کے بھی جو ہے نا وہ میں آگے نکل جاتا تھا علم کے اعتبار سے اور حدیثوں کے اعتبار سے، لیکن دو استادوں کا مجھ پر بڑا روب تھا، ایک اسحاق ابن راہوہ اور ایک علی ابن مدینی، اس کے سامنے میری نہیں چلتی تھی. اسحاق ابن راہوہ کی مجلس میں کسی نے کہا حضرت الاستاد اتنی لمبی لمبی حدیث کی کتابیں ہیں جن کا پڑھنا بھی مشکل ہے، آپ کوئی مختصر حدیث کی کتاب لکھ دیں اور ہو بھی ٹھیک صحیح ہو مختصر ہو. امام بخاری بھی کھڑے تھے، ایسے کھڑے تھے تو کسی نے آ کر ایسے کہا. امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی، یار یہ کام میں کروں. اب اس خواب دیکھا کہ پیغمبر سلام تشریف فرما ہے کرسی پر اور آپ پر مکھیاں آ رہی ہیں تو پنکھے کے ساتھ ان مکھیوں کو بھگا رہے ہیں. کسی محبت سے تعبیر پوچھی کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیغمبر سلام کی حدیثوں سے جھوٹ کو دور کریں گے، یعنی جو جھوٹ شامل ہونا چاہے گا آپ اس کو دور کر دیں. اب امام بخاری نے شروع کر دی. 23 سال کی عمر میں امام بخاری نے یہ لکھنا شروع کیا، 23 سال کی عمر میں. 16 سال میں یہ کتاب مرتب کی ہے، 16 سال، 16 سال میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھی. اور اس شان کے ساتھ لکھی کہ امام بخاری نے شرائط مقرر کی بھی ایسی ایسی حدیث ہو، اور پھر اس حدیث کے آنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جو حدیث صحیح ہوتی امام بخاری کے مطابق اس پر پھر استخارہ کرتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے، سسرے کپڑے پہنتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر اگر انشراح قلبی ہوتا تو اس کو لکھتے. تو کہتے گویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست انہوں نے لی یہ حدیثیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. اور یہ شروع کیا مکہ شریف میں، بخاری لکھنی شروع کی حرم مکہ میں، اور پھر 23 سال تک لکھتے رہے. پورے عالم اسلام میں جہاں بھی جاتے اس میں اضافہ کرتے رہتے اور اس کو لکھتے رہتے 23 سال میں. اس کے بعد جب اس کے تراجم الباب آئے، تراجم الباب علمانات کو کہتے ہیں، وہ بہت اہم ہے تراجم الباب. جب تراجم الباب ہے تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں، وہ کہ ابتدا حرم مکہ سے کی ہے اور اختتام حرم مدینہ میں، اور درمیان میں 16 سال میں جہاں بھی گئے، بخارا میں گئے، نیشاپور گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، بغداد گئے، وہاں پر حدیثیں لکھتے رہتے تھے. تو 16 سال میں اس کتاب کو امام بخاری نے لکھا، اور ہر حدیث کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھی ہے آپ نے. اب آپ خود سوچ رہے کہ کتنی جو ہے وہ رکعتیں امام بخاری نے پڑھی ہیں اور یہ کتاب مرتب ہوئی، کہ چونکہ اس سے پہلے جو کتابیں وہ لمبی کتابیں ہیں. امام بن حنبل کی کتاب مسند ہے، مسانید وہ تھی جو بڑی لمبی کتابیں ہوتی ہیں جو صحابہ کے نام کے اعتبار سے یا تابعین یا حروف تاجی کے اعتبار سے، اس طرح موجمات وہ بھی بہت لمبی کتابیں ہوتی ہیں. تو مسند امام بن حنبل 35,000 حدیثیں اس میں، ایسی ذات. اسی طرح مصنف ابن ابی شہباب مصنفات بھی لمبی، مصنف عبد الرزاق، یہ دونوں کتابیں یہاں موجود ہیں، ان میں احناف کے سب سے زیادہ دلائل انہی کتابوں میں. مسند امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ، موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لمبی کتابیں ہوتی تھیں. امام بخاری کے زمانہ جب شروع ہوا یعنی تیسری صدی ہجری، اختصار شروع ہوا. اب اس اختصار پر امام مسلم نے کتاب لکھی، اسی پر امام ترمذی نے کتاب لکھی، اسی پر امام نسائی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، اس پر امام ابو داؤد نے کتاب لکھی، اسی پر ابن ماجہ نے کہ شیعہ فتح آ گئی. یہ مختصر آ گئی ساری، اختصار شروع ہو گیا. اور امام مسلم بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام ترمذی بھی شاگرد ہیں، اور امام نسائی بھی شاگرد ہیں. تینوں براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، تین بڑے اتحاد والے امام بخاری کے شاگرد ہیں. تو یہ اختصار کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوتا ہے، یہ اختصار کا وقت. اختصار سے کتاب، یہ مختصر کتاب میں نے بتایا المختصر، ان کے نام میں المختصر موجود ہے لفظ. اس کے بعد یہ جو پھر یہ جو کتاب ہے، امام بخاری سے 90,000 طالب علموں نے براہ راست پڑھی. 90,000 طالب علم براہ راست شگل کتاب میں 90,000. 2,000 یہ 7,275 حدیث اس میں، 7,275 حدیث اس میں. جو اختصار کرے تو 4,000 ہیں. اسلام بتایا کہ ایک روایت 6 جگہ بھی آئی ہے، اس کو اگر ایک کر دو گے، یہ 2 آئی تو اس کو ایک کر دو، 3 آئی ایک کر دو، تو 4,000 ہیں. اور بغیر اختصار کے 7,274 حدیثیں، اور دوسری روایت میں 8,000 جو ہے 99، ایک کم 90، اور اختصار سے 4,000 حدیثیں. یہ کتنی مختصر ہے. تقریباً ہر کتاب جو آپ کے پاس سیاست سطح کی ہے وہ 3,000 سے 4,000 حدیثیں، یعنی کل سیاست سطح کو اگر ملا لیں 6,24، تو 24,000 حدیثیں بنتی ہاروں کی، 24,000. اور امام بخاری کو خود 6,00,000 حدیثیں یاد تھی. اس طرح ہر محدث کو، کسی کو 2,00,000، کسی کو 3,00,000، کسی کو 5,00,000، ہر محدث کو. لیکن آپ اگر شاید خطہ کو ملائیں تو 24,000 حدیثیں. تو معلوم کہ یہ مختصر کتابیں ہیں، ساری مستدلات انہیں میں نہیں ہیں. لوگ آج کہتے بھی اس میں دکھاؤ، یہ اصرار غلط ہے. اس لیے کہ اس یہ اصرار تب کریں کہ سب حدیثیں جہاں ہوں، حدیث پھیلی ہوئی ہے. کوئی مسلم احمد حنبل میں ہے، مسلم رزاق میں، مسلم ابن صحابہ میں، کوئی موتا مالک میں، کوئی مسلم ابو نیفا میں، کوئی صحابی میں، کوئی کہیں ہیں، یا جہاں والے یہاں ہر. اور امام بخاری اپنے مسلک کے اعتبار سے مجتہد ہیں. حسنی دنور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری جو ہے یہ مجتہد فی المذہب ہے، یہ خود اجتہاد کرتا ہے، یہ کسی کا مقلد نہیں ہے. باقی سب سیاست سطح والے مقلد ہیں، کوئی امام بن حنبل کا مقلد ہے، کوئی امام شافعی کا مقلد ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر اجتہادات امام بن حنبل سے ملتے ہیں، اکثر اجتہادات ان کی طرف جاتے ہیں. انہیں بعض لوگوں نے ان کو حنبلی کہہ دیا، حالانکہ حنبلی نہیں ہے، یہ خود مجتہد فی المذہب ہے. بہت سی جگہ پر حنفی مذہب لے لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب اس لوگوں کا مجتہد اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے اس پر چلتا ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی. اس کے نسخہ نقل کرنے والے بہت سے محدثین ہیں. یاد رکھو جو نسخے والے سب نہیں ہوتے، شاگرد تو سب ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کاپی استاد کی کوئی کوئی لکھتا ہے اور وہی اس کے نام سے منسوب ہوتی ہے، اس طرح یہ جو نسخہ ہے، یہ جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، محمد بن یوسف فربری کا ہے. فربر ایک جگہ ہے، امام بخاری فربر جب گئے تو وہاں بخاری سے پڑھائی تو محمد یوسف فربری نے وہاں بھی پڑھی، اور پھر امام پھر محمد بن یوسف فربری بخارا گئے، بخارا جا کر بخاری سے دوبارہ پڑھی. اس لیے عالی سند ہونے کی وجہ سے ان کا نسخہ سب زیادہ معتبر ہے. تو میں اور آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے نسخے ہیں، یہ محمد بن یوسف فربری کا نسخہ ہے. اس کے علاوہ 3 اور نسخے بھی ہیں، لیکن سب سے یہ نسخہ سب سے معتبر ہے جو میرے آپ کے سامنے. اب اس میں تراجم الباب ہیں جو بخاری کی ریڈ کی ہڈی ہے. ترجمۃ الباب اگر آپ کو سمجھ میں آنے لگ گیا اور آپ نے سمجھ لیا اس کے مطلب بخاری سمجھ رہے ہیں، کیونکہ فقی مسائل وغیرہ تو ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں اور دوسری جگہ بھی آئیں گے. امام بخاری کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ترجمۃ الباب عنوان بناتا ہے. یہ عنوان دراصل امام بخاری اپنا مسلک یا اپنی رائے قائم کرتا ہے اس کے ذریعے. یہ بہت اہم ہے ترجمۃ الباب. ترجمۃ الباب کہتے ہیں حدثنا سے پہلے اور باب کے درمیان جو عبارت ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا باب بدل رہی، یہ باب بدل رہی کا جو لفظ ہے یہ ترجمۃ الباب ہے. آگے حدثنا سے حدیث شروع ہو جاتی، اس کو کہتے ہیں ما بھی ترجمہ. یہ ترجمہ وہ ماں بھی ترجمہ آگے ترجمہ شروع ہو رہا ہے حدثنا سے، تو ترجمۃ الباب میں امام بخاری دعویٰ دیتا لاتا ہے ایک دعویٰ، یعنی یہ مسئلہ جو ہے یہ، اس کی دلیل حدیث سے لاتا ہے کہ حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے، یہ لاتا ہے امام بخاری کا طریقہ ہے. تو ترجمۃ الباب سے کہتے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، فقہ البخاری فی تراجم ہی، کہ بخاری کی جو فقہ ہے اس کے ترجمۃ الباب میں ہے. اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی فقہی مذہب اگر امام بخاری کا پتہ کرنا ہو تو ترجمۃ الباب کو دیکھو، اس نے تین طلاق کے مسئلے میں امام بخاری تین کے قائل ہیں، اس نے باب الطلاق کی صلاح لائے ہیں کہ تین طلاقوں کا مسئلہ باب، اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ تین کو ایک کہنے والے کبھی بھی بخاری کا حوالہ نہیں دیں گے، یاد رکھو آپ کبھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ امام بخاری ان کے خلاف ہے. امام بخاری کا باب الطلاق صلاح کہ تین طلاقیں ہو جاتی ہیں، یہ امام بخاری رائے ہیں. اور وہ جو نیچے حدیث لائے ہیں اس نے بتایا کہ اس میں جو طلاق ہے وہ تین طلاقیں، صحابی نے تین طلاق اکٹھی دے، رسول اللہ کا ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تو کبھی نہیں وہ حوالہ مسلم کا دے گا، مسلم کے دیکھو، مسلم میں دیکھو، یہاں نہیں لائے، یہ عجیب ہے. اور اگر مسلم کی بات کریں گے تو امام مسلم جو ہے وہ نماز میں مقتدی کی قرات کے قائل نہیں ہیں، وہ حدیث لائے ہیں کہ اذا قرا فانصتوا، جب قرات کرے خاموش رہو، تو قرات خلف امام میں کبھی بھی آپ کو مسلم کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، بخاری کا حوالہ دیا جائے گا. یہ عجیب ہے، یعنی یہ مطلب کی چیز ہے، جہاں مطلب کی چیز ملے بس وہ لے لو، دوسری جگہ نہیں. تو امام بخاری تو فقہ البخاری فی تراجم کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کے جو فقہی مسلک ہے وہ کس میں ملے گا؟ ترجمۃ الباب میں. اور دوسرا فقہ کا معنی ہے باریک بینی، عقل مندی، ذہانت. اگر بخاری کی دیکھنی تو ترجمۃ الباب میں دیکھو، اتنی باریک بات نکال کر لائے گا انسان حیران ہو جائے گا کہ امام بخاری نے حدیث کے فلاں ٹکڑے سے بات نکال لی، بات کیا. فقہ کے دو معنی، تو ترجمۃ الباب یہ اصل ہے، اس لیے ترجمۃ الباب پر الگ سے مستقل کتابیں لکھی گئی، یاد رکھو. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ اس میں بڑے ماہر تھے، بہت جو ہے 25-40 سال بخاری پڑھائی، ترجمۃ الباب کے بڑے ماہر تھے کہ یہ امام بخاری یہاں سے یہ کس حدیث سے اس کی کیا آپس میں، کیونکہ ترجمۃ الباب اور حدیث کا آپس میں تطبیق دینی ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب اور یہ حدیث میں آپس میں کیا مطابقت ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب لکھی، ابو زید مروزی وہ کتاب العم پڑھایا کرتے تھے، کتاب العم، وہ فرماتے کہ میں حضرت اسود اور رکن یمانی کے درمیان سویا ہوا تھا جب پیغمبر سلام خواب میں آئے، آپ نے فرمایا کب تک ان شافی کی کتاب پڑھاؤ یا ہماری کتاب پڑھاؤ؟ تو میں نے کہا حضرت آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا کہ بخاری شریف، ہماری کتاب یہ پڑھاؤ. کہ میں بیدار ہوا اور میں حیران ہو گیا، کیونکہ پہلے کتاب العم امام بخاری کتاب میں پڑھایا کرتے تھے، بعد میں پھر بخاری شریف پڑھانا شروع کر. تو بہرحال یہ بخاری شریف جو ہے اس کا پڑھنا پڑھانا یعنی کتابوں کا بہت اونچی نسبت کا حامل ہے یہ. اور امام بخاری اس بخاری شریف کی بہت شروحات لکھی گئی، بہت شروحات ہیں، 100 کے قریب شروحات ہیں جو لکھی گئی، عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی، جن میں آپ توضیح کے نام سے ابن ملقن کی روایت، ابن ملقن کی ہیں، جو 37 جلدوں میں الحمدللہ ہمارے پاس ہے، شاید پورے ڈویژن میں کسی کے پاس نہ ہو، الحمدللہ میرے پاس سلا موجود ہے. ابن ملقن یہ امام ابن حضرت فلادی کا استاد، ابن ملقن، ابن ملقن یعنی ان کا والد جو تھے وہ تلقین کیا کرتے تھے، یعنی بچوں کو قاعدہ پڑھایا کرتے تھے، اللہ نے بیٹے کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے بعد میں بیان کروں گا. اور توسیع کے نام سے پھر ابن حضرت قرآنی کا شاگرد آتا ہے اور انہوں نے فتح الباری لکھی، بہت عظیم الشان شرح ہے فتح الباری. کہتے فتح الباری نے شرح حدیث کے اعتبار سے حق ادا کر دیا ہے، لیکن ترجمۃ الباب ان سے بھی حل نہیں ہوئے صحیح طرح. اس کے بعد یہ تو شافی ہیں، اس کے بعد ہم حنفی آتے ہیں، بدر الدین احمی یہ حنفی ہیں، انہوں نے پھر عمدۃ القاری لکھی، عمدۃ القاری یہ بھی عربی میں بڑی شاندار شرح، ایک ہی زمانے کے، دونوں ایک زمانے کے، ان کے بڑے عجیب غریب واقعات ہیں، دونوں ایک زمانے کے، ہاں جی ایک ہی زمانے کے، لیکن پہلے ابن حضرت قلانی کی وفات ہوئی، اس کے بعد بدر الدین عینی کی کچھ ماہ بعد یا ایک آدھے سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ارشاد الساری ہے، ارشاد الساری جو ہے یہ ارشاد الساری یہ جو ہے علامہ قسطلانی کی ہے، یہ دونوں کا خلاصہ ہے، دونوں کا خلاصہ ہے. اور پھر اوپر یعنی سب سے بہترین یہ چیز ہے کتاب ارشاد الساری، کیونکہ یہ ابن حضرت قرآنی کی باتیں بھی لاتا ہے اور امدۃ القاری والوں کی بھی عینی کی بھی اور پھر اپنی باتیں بھی لاتا ہے، یہ بڑی عجیب شرح ہے۔ اس کے بعد جو ہے عون الباری کے نام سے نواب صدیق حسن خان قنوجی غیر مقلد جو تھے ان کی کتاب ہے، یاد رکھو غیر اہل حدیث کا جو مذہب ہے اس کے بانی دو ہیں، مفتی نذیر احمد اور نواب صدیق حسن خان قنوجی، یہ دو بانی ہیں ان کے عون الباری جس پر بیعت اور تصوف کو ثابت کیا خود علامہ نے، علامہ نے خود ثابت کیا کہ بیعت کرنے یہ سنت ہے، جو بزرگ بیعت کراتے ہیں خود علامہ نے عون الباری نے، تو عون الباری اس طرح منہۃ القاری علامہ شیخ الاسلام انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی منہۃ القاری کے نام سے۔ اس کے بعد جو ہے ایک حدیث کی اسی طریقے پر ہمارے بزرگوں میں جو ہے یہ لام الدراری فیض الباری، فیض الباری حضرت مولانا سید بدر عالم مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے جو سید یہ حضرت سید انور شاہ صاحب کی تقریر ہے جو سید بدر عالم مفتی رحمۃ اللہ نے عربی میں مرتب کی، فیض الباری بہت اہم ہے، چار جلدوں میں یہاں پر ہے اور وہ جس زمانے میں لکھی جا رہی تھی تو یہاں پر بھی کچھ حصہ لکھا گیا ہے، عید کے مدرسے میں یہاں پر بھی اس کا کچھ حصہ لکھا گیا ہے، یاد رکھو جب حضرت یہاں پر بھی رہے ہیں نا دو سال تو یہاں پر بھی تصیر والد رحمۃ اللہ ذکر فرماتے تھے اور ترجمان سننا وہ بھی یہاں پر مرتب کی گئی، یہاں کچھ حصہ اس کا یہاں مرتب ہوا۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ لام الدراری، لام الدراری تقریر ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حضرت حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ زکریہ ان کے والد ہیں ان نے مرتب کی لام الدراری۔ اب ایک شرح آئی ہے کنز المتواری، کنز المتواری جو ان تمام شروحات کی جامع ہے جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تقریرات اس میں عربی میں ضبط کی ہیں حضرت مولانا حفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی عربی میں، یہ 25 جلدوں میں اور اتنی عظیم الشان شرح ہے کہ اس میں کوئی بات چھوڑی نہیں کنز المتواری۔ میں ایک بار کافی سال ہو گئے میں انگلینڈ گیا ہوا تھا، انگلینڈ میں ننیسن میں رات کو میرا بیان تھا، میرے ساتھ معلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب جیسے مولانا عبدالحق صاحب آزمی ان کا بیان میرے بات تھا، وہ بھی آئے ہوئے تھے اور ہماری خوش قسمتی سی بھی دیوبند کے شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات ہو رہی۔ تو میں نے جب بیان کیا تو چونکہ حضرت شاکیوں صاحب کا بھی میں نے ذکر کیا تو بیان کے بعد وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے رات میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ شاکیم اختر صاحب کے مدرسے میں میں اولا پڑھتا تھا تو حضرت دورے وغیرہ میں پڑھتے تھے تو میں اولا وہاں پڑھا ہے پڑھی ہے، تو میں حکیم صاحب سے بہت پرانا متعارف ہوں، میں بہت پرانا متعارف ہوں، بلکہ میں نے حضرت حکیم صاحب جا کر ذکر کیا تو فرمایا کہ جب میں اولا پڑھتا تھا تو وہ بکریاں چلایا کرتے تھے، بعد میں کسی نے پڑھائی کرو لگایا ہوں لیکن بعد میں شیخ الحدیث بنے معلوم دیوبند، یہ بھی شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ کے شاگرد ہیں جس کی ہمارے حضرت شاگرد ہیں۔ تو خیر ان کے ساتھ بہت مزہ آیا، ان کے ساتھ رات رہے تو پھر انہوں نے اس وقت یہ کنز المتواری کی دو جلدیں شائع ہوئی تھی اور یہ دو جلدیں شائع کرنے کے بعد سعودیہ سے بڑے بڑے مشائخ کو بھیجی گئی جن میں ان کو بھیجا ان کے پاس تھی، تو مجھے کہنے لگے آپ کیا کام کرتے ہو، مجھے کہا تو اب ہم میں تو ایسا تکلف ہے نہیں اور تکلف سیکھا بھی نہیں، میں نے کہا آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں میں چھوٹا شیخ الحدیث ہوں، کہتا اچھا بخاری پڑھاتے ہیں، میں نے کہا ہاں جی، میں نے کہا آپ دیوبند میں پڑھاتے ہیں ہم جا ملوں میں چھوٹے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بڑے بہت ہنسے اور دو کتابیں لے کے کہا کہ دیکھو اس کا مطالعہ کیا کرو، یہ بڑی جامع کتاب ہے، اس وقت دو جلدیں تھیں چھپی تھیں، اب ماشاء اللہ اس کی 25 جلدیں چھپ چکی ہیں اور الحمد للہ یہ نسخہ بھی شاید پورے ڈویژن میں سوائے ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں، پورے 25 جلدیں الحمد للہ یہاں موجود ہیں، بڑی محنت کے ساتھ میں نے جمع کی ہے، کہیں کہیں سے لا کر کام مل گیا ایک نسخہ دو نسخے، اس طریقے پر یہ 25 جلدیں جمع کی آپ۔ کنزل کل کنز المتواری یہ تو عربی شروعات، اچھا توفۃ القاری، توفۃ القاری حضرت مولانا ادریس صاحب قاندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑی عجیب شرح ہے عربی میں، یہ 20 جلدوں میں، لیکن اس وقت تین جلدیں چھپی تھی جب ہمارے والد صاحب حیات تھے تو ہمارے والد صاحب کو یہاں جو بھیجنے والے ہیں وہ حضرت مولانا ادریس صاحب کانگڑی، حضرت والد صاحب تو چین سے تعلق رکھتے تھے اور دیوبند میں فارغ ہوئے تو چین چلے جاتے، عرب چلے جاتے، ان ملکوں میں چلے جاتے، لیکن ان کی تشکیل یہاں مولانا ادریس صاحب نے کی کیونکہ سید بدر عالم مفتی رحمۃ اللہ نے یہاں سے خط لکھا کہ مجھے ہمیں ایک ایسا استاد چاہیے جو معقولات پڑھا سکے، تو مالک صاحب کیونکہ معقولات میں بہت ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ نیاز محمد، مولانا عزیز صاحب نے کہا، کیونکہ والد صاحب کا بہت یعنی باپ بیٹے والا تعلق تھا، یعنی بیٹا بنایا ہوا تھا اپنا حضرت مولانا عزیز صاحب، یہ جو جامع شرف شیخ العزیز رہے مولانا مالک خاندانی صاحب کے والد محترم، ان کے معرفت القرآن بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے کہا بھاون نگر چلے جاتے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی زبان اردو نہیں ہے، تو یہ اردو فصیح نہیں ہے، چل وہ بھی ایسی اردو بولتے ہیں جیسے تو بولتا ہے، وہاں چلا جا، حضرت نے یہاں تشکیل کی تھی تو یہاں آئے۔ تو تین جلدیں بھیجی تھی انہوں نے، خود اپنا نام لکھ کر، والد صاحب کا نام عالم ربانی ایسے لکھا ہوا، عالم ربانی، اور ایسے ایسے القاب کے ساتھ والد صاحب کا نام لکھ کر وہ تین جلدیں، پہلی دو اور آخری جلد۔ یہ الحمدللہ میں نے طالب علمی میں بھی مطالعہ کی اور بعد میں میرے مطالعے والد صاحب کا نسخہ موجود ہے، لیکن پھر الحمدللہ ان کے ورثہ نے، اور شاید کہ اب میرے خیال 12 جلدیں آ چکی ہیں اس کی، 12 جلدیں، کل 20 جلدیں میں نے مخطوطہ دیکھا ہے اس کا جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو عربی شروعات تھی، اور اردو شروعات میں انوار الباری، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے انوار الباری کے نام، اور اسی طریقے پر جب فضل الباری حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے فضل الباری کے نام سے، اور التقریر الجلیل کے نام سے ہماری بھی تقریر ہے، التقریر الجلیل علی الجامع ابن اسماعیل، ہم نے تھوڑا نام بدل دیا، تب بخاری کے وزن پر لاتے ہیں تو ہم نے اسماعیل کے وزن پر لے آئے، تقریر الجلیل علی الجامع ابن اسماعیل۔ اور اس طریقے پر میں نے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جناب مفتی ولی اللہ ٹونکی رحمۃ اللہ جو شیخ الحدیث سے بن الٹول میں، ان کی حسن الباری کے نام سے تقریر میں نے مرتب کی الحمدللہ، پہلی 40 سال بعد حضرت کے 40 سال کے بعد یہ تقریر منظر عام پر آئی، اور بلوری ٹاؤن اور اس کے تمام متعلقہ جو طالب علم ہیں حضرت کے شاگرد سب میرے ممنون ہیں اور احسان مند ہیں، کہتے ہیں آپ نے بڑی ہمت کی اور حضرت کی اس تقریر کو قسطوں سے اور اپنے حافظے سے اور حضرت کی کاپیوں سے اس کو مرتب کیا ہے، پہلی جلد آ گئی ہے اور انشاءاللہ آپ کو حدیثاً بھی ہم دے دیں گے، اور باقی جلدیں بھی انشاءاللہ آئیں گی جتنے بھی میسر ہیں۔ اس کے بعد اس بخاری شریف کے دو بڑے مشہور عاشی ہیں، ایک حضرت احمد علی جنا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، جو آپ کی یہ حاشیہ لکھا ہے، بڑا عجیب حاشیہ ہے، یہ حاشیہ بڑا عجیب حاشیہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس طریقے پر ایک تو یہ حاشیہ ہے، اس کی تکمیل حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، پورا نہیں تھا تو پھر نانوتوی نے اس کو مکمل کیا، اور دوسرا حاشیہ ابو الحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو آپ کی کتاب کے نیچے کی طرف ہے، یہ بڑا عجیب حاشیہ، چھٹا کے رہنے والے بڑے عالم ہیں، یہ ان کا دو حاشیہ اس کے بڑے مشہور ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو آج امام بخاری اور بخاری شریف اس کا مکمل تعارف آپ کے سامنے آ گیا ہے، تاکہ ہم ہفتے والے دن سے حدث ثنا سے یہ بخاری شریف کی کتاب انشاءاللہ شروع کر لیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین، اللهم لك الحمد كما انت الصلي على محمد كما انت حلو افضل بلا كما انت حلو فانك انت حلو التقوى والمغفرة، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها وجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، یا اللہ اس افتتاح کو قبول فرما، یا اللہ پورے مدرسے کے لیے اس افتتاح کو خیر و برکت کا ذریعہ فرما، آپ کے ساتھ افتتاح فرما، آپ کے ساتھ درمیان کے وقت گزار، آپ کے ساتھ اختتام فرما، یا اللہ خوب طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما، اللہ خصوص دور حدیث میں طلبہ طالبات ہیں ہمارے، اعلیٰ برخوردار بھی ہیں اور ہمارے قالب ہیں، اعلیٰ جو بھی دور حدیث میں اللہ کر رہے ہیں، اللہ دور حدیث کی پوری پوری برکات ان طالب علموں کو نصیب فرما، پوری پوری برکات نصیب فرما، پوری پوری برکات نصیب فرما، اور خوب یا اللہ تقوی اور طہارت کے ساتھ اس سال کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، محنت کے ساتھ اس سال کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، یا اللہ اس افتتاح کو خیر و برکت کی افتتاح عطا فرما، اور یا اللہ پورے سال ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، خوب یا اللہ استادوں کو بھی اللہ اور عملے کو خوب محنت کی توفیق عطا فرما، اس ادارے کو اور تمام اداروں کی دگنی رات چوگنی اپنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما، جتنے طلبہ اور طالبات یا اللہ پڑھ رہے سب کو قبول فرما، اپنے اپنے یا اللہ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے شعبوں میں سب کو کامیابی نصیب فرما، ہر شعبے کو یا اللہ اعلیٰ ترین فرما، اعلیٰ ترین فرما یا اللہ، یہ یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ، ہم بھی صدقہ جاریہ ہے یا اللہ، اس صدقہ جاریہ کی خوب حفاظت فرما، قبول فرما، ہمارے چھوٹوں کو اور اس ادارے کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ فرما یا اللہ، یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات اساتذہ مشائخ ذکار والدین اس کے بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوست پریشانی دور فرما، رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، اللہ میرا سفر کا اور آنکھ کے آپریشن کا ارادہ ہے، اللہ مجھے سفر بھی کامیاب فرما، آنکھ کے آپریشن کو بھی کامیاب فرما، پہلے زیادہ یا اللہ سے نور فرما، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ اپنی رضا کے لیے سب کچھ قبول فرما، یا اللہ ہمارے لیے پورے سال میں بخاری شریف کے پڑھانے کو آسان فرما، ہر قسم کی مشکلات میں یا اللہ مشکلات سے محفوظ فرما، اور ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، اللہ خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہمارے تو متوجہ فرما، ہمیں ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہم انا نسألک خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اعوذ من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المستعان ملک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سلام.